الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسے کہ ہم ان کے مناقب پڑھ رہے تھے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں یا ان کے تعلق سے جو احادیث ارشاد فرمائی، ہم اسی کا مطالعہ کر رہے تھے، اور آج انشاءاللہ ہم یہ چیپٹر ختم کریں گے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب، اس کے بعد ان کے خلافت اور ان سے روایت کردہ احادیث، اور ان کے خلافت میں کیا کیا اہم کام انجام پائے. جیسے کہ ہم نے پیش حدیث میں پڑھا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی، اسی حدیث کے سلسلے کی اگلی حدیث ہے، جس میں محمد بن حنفیہ، یہ ایکچولی علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور یہ محمد بن حنفیہ اس لیے کہلائے کہ ان کی والدہ کا نام حنفیہ تھا، لہٰذا وہ اسی نام سے مشہور ہوئے. تو یہ بخاری ہی کی حدیث ہے، اور محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اپنے لی ابی والد سے، ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو بکر، قلت ثم من، قال عمر، وخشیت ان یقول عثمان، قلت ثم انت، قال ما انا الا رجل من المسلمین. سبحان اللہ، کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معاملات تھے کہ اپنے تعلق سے وہ لوگ کبھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے تھے کہ ہم بہت اچھے ہیں. تو محمد بن حنفیہ اپنے والد سے جب پوچھنے لگے علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں بہتر افضل کون ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. میں نے پوچھا پھر کون، تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ. اب میں ڈرا کہ اور پوچھوں تو وہ یہ کہہ دیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ، تو میں نے خود ہی کہہ دیا پھر آپ، انہوں نے کہا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں. یہ علی رضی اللہ عنہ کی عاجزی آپ دیکھیں، سبحان اللہ. پھر ایک دوسری جو حدیث ملتی ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حال والی حدیث ہے، وہ ہم ویسے اس کا ذکر کر چکے ہیں. پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بہت مشہور صحابی گزرے ہیں جو کہ خیبر کے وقت ہجرت کر کے آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور میں باہر نکلا، تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ میں آج کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، یعنی پورا دن اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں گا اور آپ ہی کے پاس رہوں گا. وہ مسجد میں آئے، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں. میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان پر چلا، لوگوں سے پوچھتا جاتا تھا، چلتے چلتے معلوم ہوا کہ آپ عریض کے باغ میں گئے ہیں. میں بھی باغ کے دروازے پر بیٹھ گیا جو کھجور کی ڈالیوں کا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہوئے اور وضو کر چکے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا، دیکھا تو آپ عریض کنویں کی منڈیر پر بیٹھے تھے، اس کے بیچا بیچ میں، اور دونوں پنڈلیاں کھول کر کنویں میں لٹکا دی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا اسٹائل بھی وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ بیٹھے تھے. تو پورا منظر ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے کہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھے، اور کنویں کی جو منڈیر تھی اس کے بیچ میں بیٹھے، اور دونوں پنڈلیاں کھول کر کنویں میں لٹکا دی. میں نے آپ کو سلام کیا، پھر میں لوٹ آیا اور باغ کے دروازے پر بیٹھ گیا. میں نے دل میں کہا آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا. اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور دروازے کو دھکیلا. میں نے پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا ابوبکر. میں نے کہا ذرا ٹھہریے، اور میں گیا اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ان کو آنے دو، ان کو جنت کی خوشخبری بھی دو. میں آیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے. خیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف اسی منڈیر پر دونوں پاؤں لٹکا کر پنڈلیاں کھول کر جیسے اللہ کے رسول بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھ گئے. اب آپ دیکھیں گے بالکل ایگزیکٹ وہ منظر کشی کر رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ پھر ابو موسیٰ کہتے ہیں میں اپنے بھائی عامر کو گھر میں وضو کرتے چھوڑایا تھا، میں نے اپنے دل میں کہا اگر اللہ کو اس کی بھلائی منظور ہے تو اس کو یہاں لے آئے گا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی دروازہ ہلا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا عمر۔ میں نے کہا ذرا ٹھہریے۔ پھر میں اللہ کے رسول کے پاس گئے، آپ کو سلام کیا اور عرض کیا عمر حاضر ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو آنے دو اور جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے آ کر ان سے کہا آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اور وہ بھی آ کر اسی منڈیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ دائیں جانب کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ بائیں جانب کون بیٹھا؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی تو سرا بیٹھے، انہوں نے بھی کیا کیا، دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا دیے۔ میں لوٹ آیا، دروازے پر بیٹھا، میں نے پھر دل میں کہا اگر اللہ کو عامر کی بھلائی منظور ہے تو اس کو بھی لے آئے گا۔ اتنے میں ایک اور آدمی نے دروازہ ہلایا، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا عثمان۔ میں نے کہا ذرا ٹھہریے۔ اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، عثمان حاضر ہیں، آپ نے فرمایا ان کو آنے دو اور جنت کی خوشخبری دو، مگر وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ میں آیا، ان سے کہا آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے مگر ایک آزمائش کے بعد جو آپ پر آئے گی۔ وہ بھی آئے، دیکھا تو منڈیر کا ایک حصہ بھر گیا، یعنی تین لوگ بیٹھ گئے تھے نا، بیچ میں اللہ کے رسول تھے، دائیں جانب ابو بکر صدیق تھے اور بائیں جانب کون تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ تو وہ آدھا حصہ پورا منڈیر کا بھر گیا۔ آخر وہ دوسرے کنارے پر جب انہوں نے دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ کے منڈیر پوری بھر گئی ہے ایک جانب کی، تو وہ دوسرے حصے پر یعنی دوسرے کنارے پر آپ کے سامنے بیٹھ گئے، یعنی آمنے سامنے۔ شریک نے کہا سعید بن مسیب نے اس حدیث کی تعویل یوں کی کہ ان لوگوں کی قبریں اسی طرح ہوگی، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں ہے جو کہ آپ کے جو جس حجرے میں آپ دفن ہیں اس کے بالکل بالمقابل ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کی اس طرح سے اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آزمائشیں تھیں، یعنی جب ان کا دور خلافت آیا تو اس وقت بہت سارے فتنے پیدا ہوئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کو محصور کیا گیا، پھر ان کو شہید بھی کیا گیا۔ تو اس سے ہمیں اس حدیث سے تعویل پتہ چلتی ہے۔ تو بہرحال ہم یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو وہ چونکہ آئے اور آپ کی داہنی جانب بیٹھے، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے برابر، ٹھیک ہے، کاندھے یعنی آپ سے تھوڑا سا نیچے ان کو دفن کیا گیا، آپ کے کاندھے کے برابر میں ان کا سر رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما بھی چڑھے۔ اتنے میں کہا جاتا ہے کہ پہاڑ میں جنبش ہوئی، یعنی پہاڑ ہلنے لگا۔ فرجف بہم، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد فان علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ آپ نے فرمایا اے احد پہاڑ ٹھہر، رک جا، تجھ پر اور کوئی نہیں، ایک پیغمبر ہیں، ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں۔ آپ خود سوچ لیں آپ کی بات کتنی صحیح ثابت ہوئی، ایک تو ابو بکر صدیق تھے اور دوسرے دو لوگ دونوں بھی شہید ہوئے۔ پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک بار دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا، ایک کنویں پر کھڑا پانی نکال رہا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ پہلے ابو بکر صدیق نے ڈول لیا اور ایک یا دو ڈول نکالے، وہ بھی کمزوری کے ساتھ، اللہ ان کو بخشے۔ پھر خطاب کے بیٹے نے ابو بکر کے ہاتھ سے ڈول لے لیا، وہ ڈول ایک بڑا چرستا ہو گیا، یعنی بہت موٹا سا اور کافی چوڑا۔ میں نے تو ایسا شہر زور سردار نہیں دیکھا جو ان کی طرح کام کر سکے۔ انہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو حوض سے پلا کر سیراب کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر دراصل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ایک طرح سے یہاں پر ذکر کیا گیا، یعنی ان کی خلافت میں بہت سارے فتنے اٹھیں گے جس کی بنا پر ابو بکر صدیق کو بہت طرف دھیان دینا پڑے گا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ فتنے تقریباً ختم ہو جائیں گے اور ان کی خلافت بہت ایکسپینڈ ہوں گی، اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ پھر ہم ایک اور دیکھتے ہیں کہ بخاری میں ہمیں ملتی ہے ابن ابی ملائکہ، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں کھڑا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے، ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے پیچھے سے اپنی کوہنی میرے مونڈے پر رکھی اور کہنے لگا اللہ تم پر رحم کرے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ جب وفات پا چکے، شہادت ان کی ہو گئی تھی، تو اس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور یہ کہا، ابھی ابن عباس نے ان کو دیکھا نہیں پیچھے مڑ کر کے کون ہے، ان کا جملہ سنا اور وہ شخص کہہ رہے تھے اللہ تم پر رحم کرے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ پر، مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تم کو تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ رحمک اللہ ان کنت لرجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، کیوں؟ لأنی کثیراً ما کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کنت و ابو بکر و عمر و فعلت ابو بکر و عمر و انطلقت و ابو بکر و عمر فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت فإذا هو علی بن ابی طالب. کتنی پیاری بات کہی آپ، دیکھیں غور سے سنیے. ابن عباس کہتے کہ میرے مونڈے پر یا میرے پیچھے کس نے کوہنی رکھی اور کہنے لگا کہ اللہ تم پر رحم کرے، مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تم کو تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا، فلاں جگہ میں تھا اور ابو بکر اور عمر، میں نے یہ کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، میں چلا اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. یعنی ہمیشہ اللہ کے رسول کی زبان سے کیا جملے سنتے تھے، میں ابو بکر عمر، میں چلا ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے، میں نکلا ابو بکر اور عمر میرے ساتھ. یعنی ہمیشہ اللہ کے رسول کی زبان پر یہ دونوں کا نام رہتا تھا. تو علی رضی اللہ عنہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، مجھے اسی لیے امید تھی کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ رکھے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جو نگاہ پھیری تو یہ کہنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. اب آپ بتائیے کہاں ہیں وہ لوگ جو بلا وجہ زبردستی تو بھی علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں جان بوجھ کر جھوٹے سچے واقعات گھڑ کے بتاتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کی خلافت سے خوش نہیں تھے. بھلا ایسے جلیل القدر صحابی جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے، چوتھے ہمارے خلیفہ، جو چار خلیفوں کے اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی تھی اس میں کے چوتھے اور آخری خلیفہ، تو بھلا وہ کیسے زبردستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کچھ رنجش رکھ سکتے ہیں؟ پھر اس سلسلے کی آخری حدیث ہمیں ملتی ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ مشرقی تھے، مسلمان نہیں تھے، تو کہتے ہیں کہ بہت اللہ کے رسول کو لوگوں نے اس وقت بہت تکلیف دی، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آپ کے پاس آیا اور اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر زور سے آپ کا گلا گھونٹا، یعنی مار ڈالنا چاہا. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آن پہنچے، انہوں نے عقبہ کو دھکیل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑائے اور کہنے لگے لَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. کیا تم ایک شخص کو ناحق مار ڈالنا چاہتے ہو اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے اور وہ تمہارے مالک کی طرف نشانیاں بھی لے کر آیا ہے؟ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں اور عمر بن عاص یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی بہادر نہیں تھا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر کفار مکہ کا ہاتھ پکڑ سکے، روک سکے اور اس کو دھکیل سکے. ابو بکر صدیق اکیلے تنہا چلے گئے جبکہ اللہ کے رسول کی وہ شخص جان لینا چاہ رہا تھا، اور آپ اکیلے جا کر اس کا مقابلہ کیا اور الٹا اس کو باتیں بھی سنائی. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت، آپ کے مناقب، آپ کی ذات میں جو خوبیاں تھیں وہ احادیث ہمیں یہاں ملتی ہیں. اور واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں کوئی شخص سب سے بہتر ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر بھی پیدا کرے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو اس وقت سب سے اہم کردار ابو بکر صدیق نے ادا کیا. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے اور ایک طرح سے اس وقت بہت افراتفری کا سا ماحول پیدا ہو گیا، لوگ سمجھنے لگے کہ ان کا اب چراغ گل ہو گیا ہے اور اب وہ کس کی طرف دیکھیں گے. مدینہ میں ایسے لگتا تھا گویا کہ اندھیرا چھا گیا ہو. اور عمر رضی اللہ عنہ تو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پیشانی چومی، پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں نہیں تاری کرے گا، اور پھر واپس آئے، کہا عمر سے رضی اللہ عنہ سے کہ بیٹھ جاؤ، لیکن انہوں نے نہیں سنا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور اس میں یہ آیت تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ مر جائیں یا مار دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والا کو اچھی جزا دے گا. صحیح مسلم کی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو میرے پاس بلا لاؤ تاکہ میں انہیں ایک تحریر لکھ دوں. مجھے ڈر ہے مبادہ کوئی خلافت کا متمنی میرے بات تمنا کرنے لگے یا کوئی کہنے والا کہنے لگے میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور مومن سوائے ابو بکر کے کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد کہا تھا کہ اسی دن یا دوسرے دن ثقیفہ بنی ساعدہ انصار جو ہے یہاں پر جمع ہونے لگے، اور انصار نے وہاں مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آپس میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے جو آپ نے دو تین اہم کام کیے، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا آخری عمل مبارک دراصل مسواک کرنا تھا، آپ کے جو آخری جملے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اور اس سے پہلے جو آپ کے خاص انسٹرکشن تھے اس میں سے ایک اہم اور مین انسٹرکشن یہ تھا کہ آپ نے لشکر اسامہ یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو آپ نے لشکر کا سردار بنایا، سپہ سالار بنایا، اور ان کے انڈر میں آرمی دی اور ان کو روم کی طرف حملہ کرنے کے لیے بھیجا آپ نے، اور یہ لشکر جیش اسامہ کے نام سے مشہور تھا اور آپ اسی لشکر کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ نے اس لشکر کا امیر اسامہ بن زید بن حارثہ کو بنایا تاکہ ان کو بلقہ اور فلسطین کے علاقوں کی طرف بھیجیں، اور آپ نے لشکر تیار کر کے یہی کہا کہ تم اپنے والد کی طرف جاؤ جہاں تمہارے والد گئے تھے۔ اس میں انصار اور مہاجرین دونوں شامل تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے انڈر میں تھے، اور کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی لوگ تمہارے والد کو بھیجنے پر اعتراض کر چکے ہیں، لیکن واللہ تمہارے والد بھی مجھے اسی طرح سے محبوب تھے اور تم بھی مجھے اسی طرح سے محبوب ہو، یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، کیونکہ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو آزاد کردہ غلام ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کو ریجیکٹ کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر اب تم نے اسامہ کی عمارت پر اعتراض کیا ہے تو اس سے پہلے تم اس کے والد کی عمارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو، اللہ کی قسم زید یقیناً عمارت کے قابل تھا اور میرے محبوب اور پسندیدہ لوگوں میں سے تھا، اس کے بعد اس کا یہ بیٹا میرے محبوب اور پسندیدہ لوگوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، اسامہ بن زید سے آپ کو بہت محبت تھی اس لیے وہ حب رسول کہلاتے تھے۔ ابھی لوگ اس بات پر تیار نہیں ہو رہے تھے اور ابھی یہ لشکر تیار ہی تھا جانے کے لیے اور بس مدینہ سے باہر نکلا تھا کہ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اس سے پہلے پہلے جو آپ نے اہم اہم کام انجام دیے تھے کہ آپ شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں دعا فرمائی، پھر آپ کی جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ کو کنویں کے پانی سے نہلایا گیا تاکہ آپ کو بخار کم ہو، آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رہنے کی اجازت چاہی تو ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی، تو یہ تمام باتیں ہو ہی رہی تھیں، اور جتنے دن آپ بیمار رہے اتنے دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی نے مسجد نبوی میں امامت کروائی، اور خاص طور سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، اور یہ اس بات کا انڈیکیشن تھا، اس بات کی نشانی تھی، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ کے بعد مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے رہنما ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلسل نماز پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ دوشنبے کے دن مسلمان نماز فجر میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور مسلمانوں کو دیکھنے لگے۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو گئیں، لوگوں نے سمجھا کہ اب آپ کی بیماری دور ہو گئی ہے اور آپ صحت یابی کی طرف آ رہے ہیں، اسی بنا پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور کے گھر چلے گئے۔ تو اس سب سے سب سے بہترین کردار تھا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، یعنی آپ ہی نے امت کو اس وقت سنبھالا جبکہ امت دراصل بکھر رہی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ انصار ہمیں چھوڑ کر ثقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہو گئے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور کچھ اور لوگ مل کر جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے وہ جمع ہو کر کچھ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر چلا اور ہم لوگ انصار کے محلے میں جانے لگے تاکہ انصار سے ہم ملے، ہمیں راستے ہی میں کوئی انصار میں سے کوئی ایک شخص ملے، صحابی ملے، اور انہوں نے کہا کہ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہم نے جواب دیا ہم اپنے انصار بھائیوں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں کہنے لگے آپ ان کے پاس نہ جائیں اور اپنے معاملے کا خود ہی کوئی فیصلہ کر لیں۔ عمر رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم ان کے پاس ضرور جائیں گے۔ چنانچہ ہم وہاں پر پہنچے، ہم نے وہاں دیکھا کہ لوگ وہاں جمع ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ کمبل اوڑھے بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بخار میں مبتلا ہیں۔ ابھی ہم تھوڑی دیر ہی بیٹھے تھے کہ انصار میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ اما بعد، ہم اللہ کے انصار ہیں، اسلام کا لشکر ہیں، اے مہاجرین کی جماعت تم ہمارے مابین قلیل تعداد میں ہو، یعنی تم تھوڑے ہو اور تم میں سے تھوڑے لوگ اپنی قوم قریش سے نکل کر آئے تھے۔ تو بہرحال یہ بات چیت چلی رہی تھی کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی امیر بنے، اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں دل میں سوچ ہی رہا تھا اور میں اچھے الفاظ ترتیب دے رہا تھا تاکہ کوئی اچھی تقریر کر سکوں تو ابوبکر صدیق نے مجھے روک دیا اور پھر خود ہی کہنے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے اپنے بارے میں جو ذکر خیر کیا ہے واقعی آپ اس کے اہل اور مستحق ہیں، یعنی تم نے صحیح بات کہی، لیکن خلافت قریش کے سوا کسی اور قبیلے کے لیے مناسب نہیں ہوگی، کیونکہ قریش ازرو نسب اور علاقہ تمام اقوام عرب سے اعلیٰ ہے، یعنی علاقے کے اعتبار سے، نسب یعنی خاندان کے اعتبار سے قریش کا خاندان سب سے زیادہ مانا ہوا تھا. میں نے ان دونوں میں سے ایک شخص کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، لہٰذا تم ان میں سے جس کی چاہو بیعت کر لو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے آخری جملہ کہتے ہوئے میرا اور ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ چاہتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ یا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر منتخب کر لو. اس کے بعد انصار میں سے ایک آدمی کہنے لگا، میری رائے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس کے بغیر یعنی میں جو کہوں گا میری قوم وہی بات مانے گی. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو، یعنی ایک انصار میں سے ایک مہاجر میں سے. یہ بات سن کر مجلس میں پھر شور ہو گیا. اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور کہنے لگے، یقیناً تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا. سعد، تمہیں معلوم ہے کہ تم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری موجودگی میں فرمایا تھا، قریش خلافت کے منتظم اور والی ہوں گے، لوگوں میں سے ان کے نیک آدمی کی اور ان میں سے فاجر آدمی ان کے فاجر کی پیروی کریں گے. اس بات پر حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا، آپ نے سچ فرمایا ہے، ہم وزرا ہوں گے اور آپ عمرہ ہوں گے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنی جلدی بات مان لیتے تھے، اور انصار کی یہی خوبی کہ کس قدر انہوں نے، ان کی قربانیاں بہت تھیں لیکن ان کو حکومت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ عرب کے لوگ قریش کے علاوہ کسی کے اندر میں نہیں آ سکتے اور امیر ہمیشہ قریش ہی میں سے ہوگا، انصار میں سے نہیں. اور اسی بنا پر اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی کہ انصار کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، ان کے اچھوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور بروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا. اور پھر انصار سے کہا تھا کہ اے انصار، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ناانصافی ہو، لیکن تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر پر آ ملو. تو ان احادیث میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چند احادیث انصار کے سامنے پیش کی. تو آپ دیکھیں یہ بھی ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں اتنا فہم و فراست تھا کہ انہوں نے اس وقت وہ معاملہ کیسے سلجھایا اور انصار کو کس طرح سے ٹھنڈا کیا. اس کے بعد جب جیسے انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح اور عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور اس کے جواب میں انصار کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک انصار اور ایک مہاجر میں سے ہم امیر بنا لیتے ہیں، تو فوراً عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں، اے خلیفۃ الرسول. ٹھیک ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو لقب ملا تھا، یعنی اس ذمہ داری کی بنا پر خلیفۃ الرسول کا لقب ملا تھا کہ رسول کے نائب، رسول کے جانشین، رسول کے خلیفہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات پیش کی تو سعد بن عبادہ فوراً مان گئے. اور یہ سعد بن عبادہ کے بارے میں لوگ بہت ساری غلط سلط باتیں بتاتے ہیں کہ وہ نہیں مان رہے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ سب خود ساختہ جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. نہ ہم صحابہ کرام کے تعلق سے بدگمانی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سوچ سکتے ہیں ان کے تعلق سے کہ انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے کینہ یا بغض رکھا ہوگا. وہ سب اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے. ہاں آپس میں اختلاف رائے ہوتا تھا ان میں، لیکن اس کو وہ وجہ نہیں بناتے تھے کہ اس کی بنا پر ایک دوسرے سے دشمنی پال لیں. تو ایک روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کے وقت کہا، اے انصار کے گروہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں کی امامت کا حکم دیا تھا؟ بس تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے کہ وہ ابو بکر صدیق سے فوقیت لے جائے؟ اس پر انصار بیک زبان کہنے لگے، یعنی ایک ساتھ کہنے لگے، ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق سے فوقیت لے جائیں. سبحان اللہ. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بہت یعنی نقطے کی بات تھی جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے کہلوائی. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کو امارت دی گئی، جب وہ خلیفہ بنائے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں کبھی کسی دن امارت کا حریص ہوا، نہ میں نے کسی شب کو امارت کا لالچ کیا ہے، میں اس طرف کبھی راغب نہ ہوا، میں نے کبھی ایا یا نہا یعنی چھپ کر نہ ظاہر اللہ تعالیٰ سے کبھی اس کا سوال نہیں کیا، لیکن مجھے فتنے کا ڈر پیدا ہو گیا، اس لیے میں نے امارت قبول کر لی. امارت میں میرے لیے کوئی راحت نہیں ہے، یہ ایک نہایت سنگین معاملہ ہے جو میرے سپرد کیا گیا ہے، مجھ میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کے بغیر اس معاملے سے عہدہ برا ہونے کی طاقت نہیں ہے. میں تو یہ چاہتا تھا کہ آج لوگوں میں سب سے قوی شخص اس منصب پر فائز ہوتا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خود کی خواہش نہیں تھی کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی دل کے نہا خانوں میں بھی نہیں سوچا اور نہ میں نے کبھی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، نہ ظاہر میں نہ پوشیدہ، کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، لیکن چونکہ مسلمان فتنے میں نہ پڑ جائے لہٰذا میں نے اس امارت کو قبول کر لیا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری اٹھائی. ایک دفعہ وہ کہنے لگے خطبے میں، لوگوں تمہاری خلافت کے معاملے کو میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم یہ منصب جسے چاہو سونپ دو، میں تمہارا ایک ادنا آدمی بن کر رہوں گا. لوگوں نے جواب دیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار اور ثانی اثنین ہیں، ہم آپ ہی کی قیادت پر راضی ہیں. تو ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی آپ کی خلافت پر راضی تھا، ہر ایک نے بیعت کر لی. اور بلا وجہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ یا سعد بن عبادہ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، تو یہ سب غلط باتیں ہیں. اس کی کوئی دلیل، کوئی ہمیں اس کی سند نہیں ملتی اس بات کی، یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں. اور لوگوں نے بلا وجہ آپ دونوں کے تعلقات کو غلط رنگ میں ہوا دینے کی کوشش کی ہے. تو یہ حدیث، یہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم تھی کہ قریش دراصل خلافت کے منصب پر فائز ہوں گے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، جب تک 2 قریشی بھی باقی ہوں خلافت قریشی کے پاس رہے گی. پھر آپ کا یہ ایک اور ہمیں فرمان ملتا ہے، لوگ خلافت میں قریش کے تابع ہیں، ان کے مسلمان قریش کے مسلمان عمرہ کے ماتحت ہیں، اور ان کے کافر قریش کے کافروں کے تابع ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر ایک اور مسند احمد کی ہمیں روایت ملتی ہے کہ خلفاء قریشی ہوں گے، تم پر ان کے حقوق ہیں اور انہی جیسے تمہارے حقوق ان پر ہیں. اس وقت تک کہ جب تک کہ ان سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ رحم کریں، وعدہ کریں تو وعدہ وفا کریں، اور فیصلہ کریں تو عدل کریں. بہت ساری روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرما دیا تھا کہ خلافت قریشی میں سے ہوگی. اور ایک آخری حدیث اس سلسلے کی جو ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری کی، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے کم عمر کم عقل عمرہ کے ہاتھوں ہوگی. تو بہرحال یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی خبریں تھیں، جو جس کی بنا پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. اور پھر ہمیں قرآن میں بھی اس کے بہت سارے دلائل ملتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے سب سے بڑھ کر تو ہمیں سورہ توبہ کی جو آیت پتہ چلتی ہے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے اور ان دو میں کا تیسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھا. پھر حدیث میں ہمیں جو دلائل ملتے ہیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنی کسی حاجت کے لیے حاضر ہوئی، جیسے ہم نے پیچھے بھی حدیث پڑھی، آپ کو یاد ہوگا، جب اس سے اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم بعد میں آنا تاکہ میں تمہیں کچھ دے دوں. تو اس عورت نے کہا کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ مجھے ملیں گے اگر آپ نہیں ملے تو؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو میں کس سے مانگوں، کس سے لوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں تمہیں نہ ملوں، اِلَّمْ تَجِدِينِ فَأَتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو سکی تو تم ابو بکر کے پاس آ جانا. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو پورا کرنا آپ کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے. اور اس میں دوسرے تمام جتنے جو سیکٹس ہیں ان کا رد یعنی ریجیکشن بھی موجود ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بجائے کوئی اور خلیفہ بننا چاہیے تھا، اور لوگوں نے زبردستی ان کے حق کو غصب کر لیا اور خود خلیفہ بن بیٹھے. تو یہ چیز غلط ہے. پھر دوسری حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ نفل ارشاد فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے معلوم نہیں کہ میں تمہیں کتنا عرصہ زندہ رہوں گا، تو میرے بعد آنے والے 2 خلفاء کی اقتداء کرنا. آپ نے ابوبکر اور عمر کی طرف اشارہ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی. اور عمار کی سیرت کو اپنانا، اور جو بات تمہیں ابن مسعود بیان کرے اس کی تصدیق کرنا. اس سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ علامہ ناصر الدین البانی، ان کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اور فتح الباری میں. پھر تیسری حدیث جو ہمیں آپ کی دلالت پر ملتی ہے خلافت کی، کہ آپ نے جو ڈول کھینچنے کی بات کی تھی، ابھی ہم نے پیچھے حدیث پڑھی بخاری کی کہ ابوبکر صدیق نے ڈول کھینچے لیکن وہ بہت ہی ناتوانی اور کمزوری سے نکالنے لگے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے خوف وہی ہیں، اور آپ کا یہ ارشاد کہ ابوبکر کے ڈول نکالنے میں کچھ کمزوری تھی، اس سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کی مختصر مدت، ان کی جلدی وفات اور مرتدین کے ساتھ جنگ میں مشغولیت مراد ہے، جس کی وجہ سے ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں زیادہ فتوحات نہیں ہو سکی، یعنی جنگوں میں مسلمان آگے نہیں بڑھے اور نہ ہی اتنے جو ہے باہر کے علاقے فتح کیے. ہاں، عمر رضی اللہ عنہ کے جو دور خلافت تھا اس میں بہت زیادہ فتوحات ہوئیں. پھر چوتھی حدیث جو ہمیں اس پر دلیل ملتی ہے خلافت پر ابوبکر صدیق کے، جو صحیح مسلم کی حدیث سے پیچھے بھی ہم نے پڑھی، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں انہیں ایک تحریر لکھ دوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی متمنی تمنا کرنے لگے یا کوئی کہنے والا کہنے لگے میں زیادہ حقدار ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور مومن سوائے ابوبکر کے کسی کو خلیفہ نہیں مانیں گے. پھر پانچویں جو بات ہے دلیل کے طور پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بے ہوش تھے تو بار بار پوچھتے جاتے تھے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، تو میں نے کہا کہ نہیں پڑھی. پھر جب آپ ہوش میں آتے پھر پوچھتے کہ لوگوں نے نماز پڑھی، میں کہتی کہ نہیں نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے حکم دیا کہ میرے لیے ٹب میں پانی رکھو، ہم نے پانی رکھ دیا، آپ نے غسل کیا، پھر مسجد میں جانے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی تو پھر غشی طاری ہو گئی. پھر ہوش آنے پر پوچھا، اصل الناس، کیا صحابہ نے نماز ادا کر لی؟ ہم نے عرض کیا جی نہیں، وہ آپ کے انتظار میں ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے عشاء کی نماز کے لیے آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، آپ کے پیغامبر نے ابوبکر کو پیغام دیا کہ رسول اللہ آپ کو نماز پڑھانے کا حکم دے رہے ہیں۔ ابوبکر بہت رقیق القلب تھے، یعنی بہت ہی نرم مزاج، بہت جلدی رونے والے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، یا عمر صلی بالناس، عمر تم لوگوں کو نماز پڑھا دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ امامت کے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا آپ ہی کرائیں۔ تو پھر ابوبکر صدیق نے آپ کی بیماری کے تمام دنوں میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا یا فرمانا کہ ابوبکر صدیق سے کہو کہ نماز پڑھائیں، یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کے بعد جو آپ کا جانشین ہوگا وہ ابوبکر صدیق ہوں گے۔ پھر چھٹی حدیث اس بات کی گواہ ہے، آپ کو یاد ہوگا جو عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق میں آپس میں کچھ معاملہ ہو گیا تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ کیا تم میری خاطر ابوبکر کو چھوڑ سکتے ہو، یعنی ان سے کچھ کہنا یا بدلہ لینا۔ اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو انصار کرنے لگے، ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے۔ عمر رضی اللہ نے انصار کے پاس آ کر کہا، اے انصار کی جماعت، کے تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو لوگوں کی امامت کرانے کا حکم دیا تھا، لہٰذا اب تم میں سے کون ہے جو ابوبکر پر خود کو مقدم سمجھتا ہے؟ اس پر انصار نے جواب دیا، ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ابوبکر پر خود کو مقدم کریں۔ تو یہ تمام احادیث دراصل کس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آپ کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ بننے کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات بھی یہی تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے۔ امام ابن تہمیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اقوال اور افعال مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ خلافت کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہی فیصلہ تھا یا آپ کی یہی خواہش تھی کہ آپ کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ پھر سلف صالحین اور جمہور علماء کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اپنے فضائل، ان کا اعلی اخلاق اور اسلام میں پہل کرنا اور تمام صحابہ پر امامت نماز اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے زیادہ امارت کے مستحق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، لیکن جیسے ہی آپ خلیفہ بنے اس وقت سب سے مین جو اس وقت کام تھا وہ یہ تھا کہ جو لشکر اسامہ تھا یہ مقام جرف پر پہنچ گیا اور مقام جرف سے واپس آ گیا اللہ کے رسول کی وفات کا سن کر۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت کسی کی بات نہیں مانی اور اپنے فیصلے پر اٹل رہے اور کہا کہ ہر حال میں اسامہ بن زید کا لشکر روانہ ہو کر رہے گا، چاہے مدینے میں کوئی نہ بچے، میں اکیلا تنہا لڑتا رہوں، لیکن میں لشکر اسامہ کو نہیں روکوں گا۔ اور یہ آپ نے کیوں اتنا اسٹرکٹ قدم اٹھایا، اس کے بہت سارے بینیفٹس ہمیں بعد میں نظر آتے ہیں کہ ایک طرح سے عربوں پر دھاگ بیٹھی اور رومیوں پر بھی دھاگ بیٹھی کہ ان کے رسول وفات پا چکے ہیں لیکن ان کے اندر کا جوش اور جذبہ دیکھیں کہ کتنا تازہ ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا تھا جب لشکر اسامہ کو بھیجنے کے لیے سب لوگ آناکانی کر رہے تھے اور لوگ چاہتے تھے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو وہاں سے ہٹا دیں، تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، تاریخ الطبری میں یہ بات بیان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابوبکر کی جان ہے، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ درندے مجھے اچک لیں گے تو میں پھر بھی لشکر اسامہ ضرور روانہ کروں گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اگر میں مدینہ منورہ میں تن تنہا بھی رہ گیا تب بھی میں لشکر بھیج کر رہوں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس سے ان کی ہمت اور ان کی شجاعت کا پتہ چلتا ہے اور ساتھ میں ان کی بصیرت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا اور آپ نے اسٹرکٹلی کہا کہ خبردار، لشکر اسامہ کا کوئی سپاہی آج رات مدینہ منورہ میں نہ گزارے بلکہ وہ جلد پہنچ کر اپنے دوسرے ساتھیوں سے جا ملے یا وہاں حاضر ہو۔ تو آپ نے ہر حال میں وہ اسامہ بن زید کا جو لشکر تھا اسے آگے بھیجا تاکہ لوگ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ پھر آپ نے خطبہ دیا اور اس میں کہا، اے لوگوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہی تو ہوں، تم مجھ پر شاید ایسی ذمہ داری ڈال رہے ہو جس کی طاقت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھتے تھے۔ بے شک اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے چنا تھا اور انہیں آفات سے محفوظ کیا تھا، میں ان کا پیروکار ہوں، مبتدی نہیں ہوں، لہٰذا اگر میں صحیح کام کروں تو میری بیعت کرو، اگر میں غلط کام کروں تو میری اصلاح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں فوت ہوئے کہ کوئی بھی امتی ان سے ایک کوڑے یا اس سے بھی کم کے ظلم کا دعوے دار نہ تھا، جبکہ میرے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، وہ میرے پاس آتا ہے، جب وہ آئے تو تم مجھ سے گریز کرنا تھا کہ میں تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھوں۔ بے شک تم ایک نامعلوم مدت تک مقررہ زندگی گزار رہے ہو، لہٰذا اگر اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکو تو ضرور کر لو، تم اللہ کی توفیق کے بغیر ایسا نہیں کر سکو گے۔ اپنی عمر ختم ہونے سے پہلے پہلے اچھے اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری اجل آ جائے اور تمہارے اعمال منقطع ہو جائیں۔ یقیناً کچھ لوگ اپنی موت کو بھول گئے اور اپنے برے اعمال پیچھے چھوڑ گئے، خبردار تم ان کی طرح مت بننا۔ کوشش کرو، کوشش جلدی کرو، جلدی نجات پالو۔ بے شک تمہارے پیچھے ایک مستعد طالب لگا ہوا ہے، ایک اجل لگی ہوئی ہے، وہ بڑی تیز رفتار ہے۔ موت سے ڈرو، اپنے آبا اور اجداد، بیٹوں اور بھائیوں کے انجام سے عبرت پکڑو۔ تو یہ بہترین خطبہ انہوں نے دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اور بھی ہمیں بہت سارے ان کے ایسے خطبے ملتے ہیں جس میں بہت اچھی اچھی نصیحتیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے لہٰذا ہم اتنی ساری ڈیٹیل نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان کے جو خطاب ہوا کرتے تھے بہت سبق آموز ہوتے تھے، جس میں وہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتے، تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتے، لوگوں کو نیکی کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتے۔ پھر اس کے بعد لشکر اسامہ کے بعد جو انہوں نے توجہ دی، مانعین زکات اور جو ارتداد کا فتنہ تھا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی، ان کا جو شیطان تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان کی رگوں میں شیطان خون کی طرح سے دوڑتا ہے، تو میں معصوم علی الخطا نہیں ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں اور مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ موت کی حرص کرو تو تمہیں زندگی مل جائے گی۔ سب سے سچی بات امانت ہے اور سب سے بڑا جھوٹ خیانت ہے، صبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے۔ پھر جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے بڑے لشکر کو مدینہ سے باہر بھیج رہے ہیں جبکہ مدینہ پر حملہ ہونے کی امید ہے یا چانسز ہیں، یا لوگ پھر ایسا نہ ہو کہ مدینہ پر حملہ کر دیں، تو اس کے جواب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابوبکر کی جان ہے، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے درندے اٹھا لے جائیں گے تو میں پھر بھی اسامہ کا لشکر ضرور روانہ کروں گا، جیسے کہ اللہ کے رسول نے اس کی روانگی کا حکم دیا تھا، اور اگر میں مدینہ منورہ میں اکیلا رہ جاؤں تو بھی اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی بات کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر صدیق کے ذہن میں سب سے پہلے کس کا درجہ تھا، یعنی وہ حکومت چلانے کے لیے تیار ہوئے تھے تو اس میں سب سے پہلے جو درجہ دیا جاتا تھا وہ قرآن اور سنت کو تھا، قرآن کے احکامات اور سنت کے احکامات۔ پھر جب کہا جاتا کہ بہت سارے لوگوں نے باہر عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جا کر کہیں ابوبکر صدیق کو کہ وہ اسامہ کو امیر نہ بنائے، کسی اور کو امیر بنا دیں، جب یہ درخواست لے کر عمر رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ کلمہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ لی اور کہا، اے عمر، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر مقرر کیا تھا اور تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ میں انہیں ان کے منصب سے ہٹا دوں؟ کہا جاتا کہ یہ جواب سن کر عمر رضی اللہ عنہ واپس پہنچے اور صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہوا عمر؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری مائیں تمہیں گم پائیں، تم چلے جاؤ، مجھے تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول سے ڈانٹ سننی پڑی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے ابوبکر صدیق کی ہمت کا پتہ چلتا ہے، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کتنے زیادہ طاقتور تھے، کتنے باروب تھے، لیکن ابوبکر صدیق ان سے بھی زیادہ باروب تھے، اور انہوں نے داڑھی پکڑ لی عمر رضی اللہ عنہ کی، کہا کہ اے عمر، تمہیں تمہاری ماں گم پائے، تم اللہ کے رسول کے ایک فیصلے کو تم چینج کرنا چاہتے ہو، کیے گئے فیصلے کو؟ تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ بھی پشیمان ہو گئے اور انہوں نے خود سے نہیں کہا تھا، لوگوں کے کہنے پر عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر ریکویسٹ کی تھی۔ پھر جب اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے لگے تو آپ دیکھیں کہ کیا ان کا طریقہ کار تھا، کہ اسامہ رضی اللہ عنہ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ساتھ پیدل چلے، جبکہ عبد الرحمن بن عوف ان کی اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے۔ اس پر اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول، اللہ کی قسم آپ سوار ہو جائیں ورنہ میں نیچے اتر آؤں گا۔ تو آپ ابوبکر صدیق کا جواب سنیں، واللہ لا تنزلوا واللہ لا ارکب وما علی ان اغبر قدمی فی سبیل اللہ، اللہ کی قسم تم نیچے اترو گے نہ میں سوار ہوں گا، مجھے اللہ کی راہ میں اپنے قدم غبار آلود کرنے دو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن زید سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میری مدد کے لیے عمر کو یہاں رہنے دو، انہیں یہاں چھوڑ جاؤ۔ اس بات پر اسامہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکریوں کو نصیحت کی۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جنگ کے اصول مسلمانوں نے جو الحمدللہ بنائے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے لوگوں، ٹھہرو، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں اچھی طرح یاد کر لو۔ نہ خیانت کرنا، نہ مال غنیمت چرانا، نہ بد عہدی کرنا اور نہ لاشوں کی بے حرمتی کرنا، نہ پھلدار درخت کاٹنا اور نہ بلا ضرورت بکری، گائے اور اونٹ ذبح کرنا۔ عنقریب تم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جو گرجا گھروں میں عبادت میں مصروف ہوں گے، ان سے تعرض نہ کرنا۔ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو تمہارے لیے رنگ برنگے کھانے لائیں گے، تم ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ تمہارا ایسے لوگوں سے مقابلہ ہوگا جنہوں نے اپنے سر درمیان سے مون رکھے ہوں گے اور بقیہ بالوں کی لٹوں کو پٹیوں کے مانند چھوڑ دیا ہوگا، ایسے لوگوں کو تہ تہ کر دینا۔ اب اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ۔ پھر اسامہ کو نصیحت کی رضی اللہ عنہ کو کہ رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، جنگ کی ابتدا بلاد قضاء سے کرنا، پھر عابل پر حملہ آور ہونا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم میں ذرہ بھر کوتاہی نہ کرنا، اور اللہ کے رسول کے عہد سے پیچھے مت ہٹنا۔ پھر 40 دن تک یہ لشکر سفر میں رہا اور یہ لوگ حملہ کرتے رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی الحمدللہ، یعنی یہ لشکر اسامہ الحمدللہ فتح یاب ہو کر واپس لوٹا۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ فتنے اٹھے وہ ارتداد کے فتنے تھے اور جھوٹی نبوت کے فتنے۔ سب سے بڑا جو فتنہ تھا کہ کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ وفود تھے جو کہ 9 ہجری میں آئے تھے اور کثرت سے آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اس کے بعد ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ کلمہ تو پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن زکات دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، اللہ کی قسم اگر انہوں نے اونٹ کو باندھنے والی وہ رسی ادا کرنے سے بھی انکار کیا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے، تو میں اس کی وصولی کے لیے بھی ان سے جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کلمہ کہنے والے سے کیسے بھلا جنگ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ کے رسول کی یہ بات نہیں سنی کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ان لوگوں نے مجھے اپنی تلوار سے بچا لیا، یعنی ان لوگوں نے میری تلوار سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار یہ جملہ کہتے رہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں چھوٹی سی چیز بھی زکات دیتے تھے اور اب انہوں نے اگر دینے سے انکار کر دیا ہے تو پھر ہم ضرور ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور یہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ واللہ میں نماز اور زکات میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتا، لہذا جو بھی زکات دینے سے انکار کرے گا تو دراصل میں اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ پھر ایک اور جو سب سے بڑا فتنہ اٹھا وہ تھا جھوٹی نبوت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں خواب دیکھا تھا کہ میں نے خواب میں اپنے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن دیکھے تو مجھے سخت ناگوار گزرا، میں نے انہیں پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے، میں نے اس کی تعبیر دو جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ کی ہے، ایک یمن والا اسود انسی اور دوسرا یمامہ والا مسلمہ کذاب۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسود انسی، طلحہ اسدی اور مسلمہ کذاب، ان تینوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک عورت بھی تھی سجاح کا نام تھا، اور اس عورت نے بعد میں سجاح نے دراصل مسلمہ کذاب سے شادی کر دی تھی، یعنی ایک عورت نے دعویٰ کی کہ میں نبوت پر سرفراز ہو گئی ہوں نعوذ باللہ، اور پھر اس نے ایک دوسرے نبی سے سمجھے جھوٹے نبی سے شادی کر لی، لیکن پھر ان دونوں کا خاتمہ ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور بہت سارے مختلف محاذ پر آپ نے لوگوں کو بھیجا، ان سے جنگ ہوئی اور الحمدللہ یہ فتنہ بھی ختم ہوا، یعنی جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے ان کے خلاف بھی جنگ کی گئی، جن لوگوں نے اسلام سے روگردانی کی یعنی جو ارتداد میں مبتلا ہوئے ان کے خلاف بھی جنگ کی گئی۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اسلام سے پھر جائیں تو پھر ان کا کیا علاج ہے، ان کی سزا موت ہے، سزائے موت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، ہم ون بائی ون وہ لشکر دیکھ لیں گے جن کو روانہ کیا تھا، کیونکہ ہم اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کو ابوبکر صدیق نے بزاخہ کی طرف بھیجا تھا جہاں طلحہ بن خویلد اسدی موجود تھا، اور پھر یمامہ گئے، وہاں سے پھر مسلمہ کذاب کو انہوں نے خاتمہ کیا۔ اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا، یہ پہلے یمامہ کی طرف مسلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے گئے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے سپورٹ سے یہ معرکہ سر کر سکیں، خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ تبوک اور دومۃ الجندل گئے۔ پھر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، یہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کے بعد احتیاطاً یمامہ بھیجے گئے تاکہ مسلمہ کذاب سے جنگ لڑی جا سکے، اس کے بعد وہ حضر موت گئے۔ پھر خالد بن سعید بن عاص، انہیں شام کی طرف بھیجا گیا۔ طریفہ بن حاجز رضی اللہ عنہ، یہ مکہ اور مدینہ کے مشرق میں حوازن اور بنو سلیم کی سرکوبی کے لیے بھیجے گئے۔ علا بن حدرمی رضی اللہ عنہ، انہیں بحرین کی طرف بھیجا گیا۔ اور پھر حذیفہ بن محسن غلفانی، ان کو عمان کی طرف بھیجا گیا۔ ارفجہ بن ہرثمہ بارکی، یہ عمان، پھر مہرہ، پھر حضرموت، اور پھر یمن بھیجا گیا۔ پھر مہاجر بن ابی امیہ، ان کو یمن بھیجا گیا اسود انسی کے خاتمے کے لیے۔ پھر اس کے بعد وہ حضرموت گئے۔ پھر سوید بن مقرن مزنی، یہ تہامہ یعنی یمن اور بحر احمر کے ساحل کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ تو یہ اہم جنگی مہمات تھی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیش آئی۔ تو جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے ان کے خلاف جنگ کی گئی، جو ارتداد کے مرتکب ہوئے یعنی جو اسلام سے پھر گئے ان کے خلاف جنگیں ہوئیں، اور جن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا ان کے خلاف جنگ ہوئی، اور ایک آلریڈی لشکر اسامہ جو تھا جو اللہ کے رسول نے تیار کیا تھا وہ تو آلریڈی چلا گیا تھا، پھر واپس بھی آ گیا۔ تو یہ اہم اہم کام انجام دیا. اور یہ اسی حدیث کی دراصل تعبیر اور تشریح تھی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ وہ بہت ہی ناتوانی سے ڈول نکال رہے ہیں اور بس تھوڑے ہی ڈول نکال سکے پانی کے کنویں سے. اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق پر رحم کرے. تو ایکچولی ابوبکر صدیق کی خلافت کم عرصہ تھی, اور دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کم عرصہ ہونے میں بہت زیادہ فتنے تھے. یعنی اتنے کم عرصے میں آپ خلیفہ رہے اور اتنے کم عرصے میں بہت سارے فتنوں کا انہوں نے خاتمہ کیا. پھر ایک اہم کام جو انجام ہوا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں, وہ تھا تدوین قرآن کا. کیونکہ قرآن ابھی تک کے ایک مصحف میں نہیں تھا, ایک جلد والی کتاب میں نہیں تھا, ابھی تک کہ وہ مختلف تختیوں پر, چمڑوں پر اور مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا, پتھروں پر. جب جنگ یمامہ میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ کیوں نہ ہم قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیں, لکھ کر رکھ لیں, کیونکہ اگر اس طرح سے لوگ شہید ہوتے گئے تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ ہی قرآن چلا جائے, جو حافظ قرآن تھے, اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بات ڈالی, اور انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کر کہی. اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے تو انکار کرتے رہے, لیکن یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بار بار کہنے پر وہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ بار بار توجہ دلاتے رہے تو مجھے بھی شرح صدر ہو گئے, یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئے. اور پھر انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا, بے شک تم ایک جوان ہو اور عقل مند آدمی ہو, ہم تمہیں کوئی اتہام بھی نہیں دیتے, تم اللہ کے رسول کے عہد میں بھی وہی لکھا کرتے تھے, لہٰذا قرآن مجید کو تلاش کر کے یکجا کر دو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو پھر زید بن ثابت کو اس کمیٹی کا ہیڈ قرار دیا گیا, اور عمر رضی اللہ عنہ تمام لوگوں کو بلاتے, ان سے پوچھتے, گواہی لیتے, اور پھر یہ قرآن کو ایک جلد میں لکھا گیا, جمع کیا گیا, جس کو تدوین قرآن کہتے ہیں, یا کمپائلیشن آف قرآن. اور اس مصحف کا نام مصحف ام رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلا مصحف تھا, اس لیے اس کا مصحف ام اس کا نام رکھا گیا. اس کے بعد پھر اس کی مزید تدوین ہوتی گئی اور پھر مزید ترقی ہوتی گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو اہم کام انجام ہوئے. ہیرا میں مسلمانوں کی فتح ہوئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں. پھر عراق میں فتوحات ہوئی, عراق کے بہت سارے علاقے فتح ہوتے چلے گئے. دومت الجندل, وہاں پر بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فتح نصیب ہوئی. شام میں فتوحات ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی, جو سیریا کنٹری ہے وہاں پر فتوحات ہوئی. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر چونکہ بہت فہم و فراست تھی, ان کی نصیحتوں سے بھرے ہوئے جملے ہمیں ملتے ہیں جس میں انہوں نے سب کے ساتھ عدل و انصاف خود بھی کیا اور دوسروں کو تلقین بھی کی. جب بھی کوئی فوجی مہم وہ بھیجتے, ان کی جو پالیسی ہوتی تھی بہت بہترین ہوتی تھی, ان کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ بھی بہت بہترین تھی. پھر لوگوں کو ان کے نفسیات سے پہچان کر ان سے اس طرح کی بات کیا کرتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, جس کی بنا پر اکثر ان کے سارے ہی کام کامیاب ہوتے تھے. پھر یہ بھی ان کے فہم و فراست ہی میں سے ایک تھا کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود ہی دراصل عمر رضی اللہ عنہ کا نام منتخب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا بطور امیر کے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, تاریخ اسلام میں ہے, امام ذہبی یہ بات لکھتے ہیں کہ مجھے اس کفن میں لپٹے ہوئے شخص, یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں جو اپنے درخشاں نام اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اے اللہ, میں نے اسے والی اور خلیفہ بنا دیا ہے اگرچہ تیرے نبی نے والی مقرر نہیں کیا تھا. میرا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور خیر خواہی ہے. میں ان کے فتنے میں مبتلا ہونے سے ڈرا, میں نے اپنی سوچ کے مطابق پوری دیانتداری سے ان میں سے بہترین شخص کو ان کا امیر مقرر کیا ہے جو ان کی بھلائی کا سب سے بڑھ کر حریص ہے. اے اللہ, میرے پاس تیرا فیصلہ آنے والا ہے, بس تو ہی ان میں میرا خلیفہ ہو جا, بے شک یہ تیرے بندے ہیں. تو ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی ہی میں عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا تھا. پھر جب ان کا آخری وقت آیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, تقریباً 2 سال 3 ماہ ان کا دور خلافت تھا. زیادہ دن تک, یعنی بہت زیادہ وہ خلیفہ نہیں رہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے صرف 2 سال کے بعد, یہ 2.25 سال کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا. کہا جاتا ہے کہ ان کو بخار شدید آ گیا تھا, تو لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم کیا آپ کے لیے طبیب بلائیں, یعنی ڈاکٹر. تو انہوں نے کہا کہ طبیب نے مجھے چیک کر لیا اور وہ کہتا ہے بے شک میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ابوبکر صدیق نے فرمایا, جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس دوران میرا جتنا مال بڑا ہے وہ میرے بعد والے خلیفہ کو پہنچا دینا. جب ہم نے ان کا مال چیک کیا تو ایک غلام تھا جو ان کے بچے کو کھلاتا تھا, اور ایک اونٹ تھا جو ان کے باغ کو سیراب کرتا تھا. ہم نے یہ دونوں چیزیں عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیں. تو وہ رو پڑے اور روتے روتے فرمایا, ابوبکر پر اللہ کی رحمتیں ہوں, انہوں نے اپنے بعد والوں کو شدید مشکل میں ڈال دیا ہے. یعنی سوچیں آپ کے کس قدر کم چیزیں انہوں نے لی تھی. ایک امیر تھے وہ مسلمانوں کے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس اتنی کم چیزیں تھیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو جب میں نے کچھ اشعار ان کے سامنے پڑھے تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور غصے سے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے ام المومنین، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل سچا ہے کہ موت کی سختی حق الیقین کو لے آتی ہے، یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ اے عائشہ، اپنی اولاد میں سے تم مجھے سب سے زیادہ پیاری ہو، میں نے تمہیں ایک باغ کا تحفہ دیا تھا، میرے دل میں اس کے متعلق خلش سی ہے، لہٰذا تم وہ باغ میری وراثت میں واپس کر دو۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، وہ میں نے آپ کو واپس کیا۔ پھر آپ نے کہا آگاہ رہو، جب سے میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوں میں نے ان کا کوئی دینار یا درہم نہیں کھایا، البتہ میں نے ان کے مال سے روکھا سوکھا کھا کر گزارا کیا اور کھردرے لباس پہنے۔ اس وقت میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے صرف ایک حبشی غلام اور یہ پانی لانے والا اونٹ اور اس پر رکھا جانے والا گدا ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو تم یہ چیزیں عمر کے حوالے کر دینا اور ان سے آزاد ہو جانا۔ اور میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ہم آج کے جو عمرہ ہیں ان سے کمپیئر کریں تھوڑا، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2.25 سال تک کے خلیفہ رہے، لیکن کتنی چیزیں ان کے پاس تھیں، یعنی انہوں نے بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے وظیفہ لینے کے لیے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے دوران خلافت بیت المال سے 6,000 درہم نہ لے لیے، میرا فلاں مقام والا باغ اس کے بدلے بیت المال میں جمع کرا دینا۔ یعنی ٹوٹل جو انہوں نے مال لیا تھا بیت المال سے صرف چھوٹا سا تھا، اور وہ بھی اپنے ایک باغ کو بیچ کر انہوں نے اس کی رقم ادا کر دینی چاہیے، یعنی وہ بیت المال کا مال لینا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ ان کی امانت داری تھی۔ آپ دیکھیں بیت المال سے خلیفہ ہے اور اس کے باوجود بھی ان کا یہ حال ہے، یعنی جو بیت المال سے انہوں نے وظیفہ لیا تھا اس کے بدلے میں انہوں نے اپنا باغ مسلمانوں کو دے دیا۔ یہ ان کے انتہائی زہد کی علامت تھی کہ کتنا وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور کتنا خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرنے والے تھے۔ آج ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم بھی جو بھی کام کریں دین کا اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے؟ میں نے جواب دیا سوموار کے دن، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ وہ پیر کے دن۔ ابو بکر نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں آج دن کو یا رات کو کسی وقت فوت ہو جاؤں گا۔ پھر پوچھا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چادروں میں کفن دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا یمن کی دھاری دار 3 چادروں میں، اس میں قمیص اور امامہ نہیں تھا۔ ابو بکر نے فرمایا میری چادر میں زعفران یا گیرو کا نشان ہے، اسے دھو دینا اور دیگر 2 چادریں ملا کر میرا کفن بنا دینا۔ ان سے عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، خوب احسان فرمایا ہے، ہم آپ کو نئی چادروں میں کفن دیں گے۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا زندہ شخص کو نئے لباس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، جبکہ میت کا انجام تو گلنا سڑنا اور لباس کا بوسیدہ ہونا ہے۔ پھر انہوں نے وصیت کی کہ انہیں ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیر رضی اللہ عنہ غسل دیں اور انہیں رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو آخری صدا نکلی وہ قرآن کی یہ آیت تھی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف کی، اور بلازری نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو اہل مدینہ بہت غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی وفات اہل مدینہ کے لیے نہایت حزن و ملال کا باعث بنی۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب بہت روئے، تیزی سے ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور آپ کے قریب ہو کر کھڑے ہو کر فرمایا اے ابوبکر اللہ پر رحم فرمائے، آپ رسول اللہ کے محبوب دوست سقہ رازدہ اور مشیر خاص تھے، آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے زیادہ یقین اور ایمان والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والے، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ مضبوط اور اللہ کے رسول کے سب سے بڑھ کر محافظ تھے۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ خود دے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا لقب بھی صدیق تھا، سبحان اللہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہت ساری روایت منقول ہیں جس کا کہ ہمارے پاس فی الحال ٹائم نہیں ہے، اور جو خبریں احاد ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول کے وفات کے وقت سب مسئلہ پیش آیا تھا سب لوگوں کو کہ اللہ کے رسول کو کہاں دفن کیا جائے، تو اس وقت ابوبکر صدیق ہی نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی نہیں وفات پاتا مگر یہ کہ اس کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوتی ہے، تو وہ جگہ اس کو محبوب ہوتی ہے، تو لہٰذا جس جگہ آپ کی وفات ہوئی تھی جس چارپائی پر اسی کے نیچے آپ کی قبر کھودی گئی اور وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو بہت ساری ایسی احادیث تھیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے سنی تھیں اور یاد رکھی تھیں۔ ان کی وفات اللہ کے رسول کے 2 سال 3 ماہ بعد ہی ہو گئی، تو اس سے بہت زیادہ احادیثیں ان سے مروی نہیں ہیں، لیکن جو بھی احادیث ہیں ان سے مروی بہت سارے صحابہ اکرام نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور یہ بھی ابوبکر صدیق ہی نے کہا تھا کہ انبیاء کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، ان کے وارث اس کے حقدار نہیں ہوتے، تو اسی بنا پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراثت تھی وہ آپ کی بیٹی کو یا آپ کے رشتہ داروں کو نہیں ملی تھی بلکہ وہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دی گئی تھی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر مزید رحمت نازل فرمائے، ان سے راضی ہو اور ہمیں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے کام کرنے والا بنائے۔ ہم یہ سیرت پڑھنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عمل میں، اپنی سوچ میں، اپنے ذہن میں، اپنے قلب میں تبدیلی لائیں، ہمارا عمل، ہمارے اعمال، ہماری سوچ سب کچھ بدلنے لگے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایماندار، سچے، امانت دار تھے، نیک عمل میں آگے آگے رہنے والے تھے، ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بنے، ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کر کے جانے والے بنے۔ یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ کیسے ان کا معاملہ تھا کہ ہو حل کہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یعنی جب اپنے لوگ ہوتے تو بالکل ریشم کی طرح نرم ہو جاتے، اور جب حق اور باطل کے معرکے کی بات ہوتی تو بالکل لوہے کی دیوار کی طرح مضبوطی سے کھڑے ہونے والے بن جاتے تھے۔ تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہو کہ کفار ہمیں نرم چارہ نہ سمجھیں اور ہم فرم، یعنی مضبوطی کے ساتھ قدم جما کر کھڑے ہونے والے بنیں، کفار کے بہکاوے میں نہ آئیں، اور اپنی جو اسلامی سوچ ہے، جو اسلامی اقدار ہے، جو اسلامی رہن سہن ہے، اس کو مضبوطی سے ہم تھامنے والے بنیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمیشہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، تاکہ ہم بھی کامیاب ہو سکیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رضی اللہ عنہ کا لقب ہم پانے والے بنے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔